بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول کریم. جو عربی میں خطبہ پڑھا گیا تھا اس کا اردو ترجمہ. یہ خطبہ ربیع الاول ربیع الثانی کے بارے میں تھا. پہلی حدیث اشعار سما جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھو مغرب سے پہلے دو رکعت تین بار اشعار فرمایا اور تیسری مرتبہ جو چاہے لفظ بھی فرمایا بواجہ ناپسند شمارنے اس بات کے کہ لوگ اس کو سنت سمجھ لیں. بخاری و مسلم. اس حدیث شریف سے معلوم ہو گیا کہ جو چیز شرعاً ضروری نہ ہو اس کو ضروری قرار دے لینا بھی شریعت کے خلاف اور ناجائز ہے. جو چیز شرعاً ضروری نہ ہو اس کو ضروری قرار دے لینا بھی شریعت کے خلاف اور ناجائز ہے, اور اس پر محققین کا اتفاق ہے. یہ بات بھی ظاہر ہے کہ کسی غیر ضروری چیز کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا گیا جس سے ضروری ہونے کا شبہ ہوتا ہے یہ بھی اسی کے مشابہ ہے, لہٰذا ایسا برتاؤ بھی ممنوع ہے. اور اس ماہ اکثر لوگ ذکر میلاد کی عادت رکھتے ہیں, اس کا حکم بھی اس سے معلوم ہو گیا کہ اگر اس میں کوئی قید اور تخصیص دن اور ماہ وغیرہ کی نہ ہو تو واہ کے درجے میں ہے, اور اگر اس میں کچھ قیود اور تخصیصات بھی ملی ہوئی ہوں تو دو حالتیں ہیں. ایک یہ کہ ان قیود کو لازم سمجھتا ہو تب تو اس کے بدعت ہونے میں کوئی کلام ہی نہیں, اگر ان قیود کو ضروری ثواب نہ سمجھتا ہو بلکہ مباح سمجھ کر کسی مسئلے سے کرتا تو بدعت کے مشابہ ضرور ہے, لہٰذا اپنے اپنے درجے کے موافق دونوں کو منع کیا جائے گا. بس جس عالم نے ذکر میلاد والوں کے ساتھ یہ گمان رکھا کہ اس کو ضروری اور قربت خیال کرتے اس نے ان کو منع کیا, اور جس عالم نے اس اعتقاد فاسد کا دھیان نہیں کیا وہ جائز کہتا ہے. اس سے اختلاف علماء کی وجہ معلوم ہو گئی, اور جو شخص عوام کی حالت کو بغور دیکھے وہ ان قیود یا اس فعل غیر ضروری کے تاریخ پر ایسی بری طرح ملامت اعتراض کرتے ہیں کہ ایسی ملامت نماز روزہ ترک کرنے پر بھی نہیں کرتے, وہ شخص منع کرنے والوں کے فتوے کو بلا شبہ ترجیح دے گا. یہ اختلاف علماء کا ایسا جیسا سلف میں ہو چکا. ان میں سے بعض نے تنہا جمعہ کا روزہ رکھنے کو منع قرار دیا اور بعض نے اس کو جائز رکھا ہے. اسی طرح بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محصب میں ٹھہرنے کو حج کرنے والے کے واسطے سنت کہا ہے, اور بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے, اور اسی طرح بہت احکام ہیں. بس اس اختلاف علماء کو جو دربارہ ذکر مولد شریف ہو رہا ہے ہوا بنانا سخت نادانی ہے, اور اگر ذکر میلاد میں کوئی بات کھلم کھلا خلاف شرع ہے تو اس میں کسی کو اختلاف کی گنجائش ہی نہیں, وہ سب کے نزدیک منع ہے. اسی تحقیق سے گیارہویں کا حکم بدرجہ اولا معلوم ہو گیا, ربیع الثانی میں اور دیگر مہینوں میں عموماً کی جاتی ہے. آیت مبارکہ شاف میں اللہ تعالیٰ شان نے کہ بلند کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو. جہاں تک تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے وہ تو برکت کا باعث ہے ہی جب بھی کیا جائے. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی ایک بزرگ گزرے ہیں, کسی نے ان سے دریافت فرمایا یا آج سے کچھ سو سال سے کچھ اوپر کا زمانہ ہے, اللہ والے تھے, بہت اللہ والوں نے ان کی صحبت بھی اٹھائی, تو کسی نے ان سے دریافت کیا کہ آپ میلاد نہیں کرتے, تو میں تو حرکت کرتا ہوں, میں تو حرکت کرتا ہوں اور روزانہ کرتا ہوں. اب تعجب سے پوچھا کسی نے, حیرت کا اظہار کیا, میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جس کلمے کی میں کثرت کرتا ہوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر یہ کلمہ ملا، اس کلمے کا پڑھنا کیا ملاد؟ کہ آپ کی ولادت کی برکت سے کلمہ ملا، اس کلمے کو کثرت سے پڑھتا ہوں میں. تو فرمانے کا مقصود یہ تھا کہ آج ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، آپ کی مدح میں، آپ کی تعریف میں، کچھ مجلس میں پڑھ کر ہی مطمئن ہو جاتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا ہو گیا، اور جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں ان پر عمل کی فکر ہی نہیں، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اتباع کی اس کی فکر ہی نہیں. تو اصل چیز، جیسے کہ مفتی صاحب نے جمعے سے پہلے بھی اس کو وضاحت سے ارشاد فرمایا، وہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے. جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عملی طور پر کر کے دکھایا، اگر ہم ان کی زندگیوں پر غور کریں، ایک تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مبارک زندگی پوری کی پوری امت کے سامنے رکھ دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی گوشہ مخفی نہیں ہے، پوری امت کے سامنے ہے، کوئی گوشہ مخفی نہیں. چونکہ اللہ پاک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے ایک نمونہ بنا کے بھیجا، تو نمونہ ایسا بھیجا کہ اس نمونے کو بالکل صاف ہر ایک کے سامنے پیش فرما. آپ کے گھر کے باہر کی زندگی اور آپ کے گھر کے اندر کی زندگی بالکل سامنے، اب میں میرے یہاں کی باہر کے حالات تو آپ لوگوں کے سامنے ہیں، لیکن میرے گھر کے حالات سے آپ ناواقف ہیں. ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور بعض احباب تو ایسے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ جو بالکل ہی مخفی ہوتی ہیں، نہیں ہوتا جی. بعض بڑے بھی ایسے ملیں گے دنیاوی اعتبار سے بھی کہ ان کے کچھ ایسے ہیں واقعات جو عام لوگوں سے بالکل مخفی نہیں ہوتے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے ایسا انتظام فرما دیا کہ آپ کا کوئی بھی زندگی کا گوشہ مخفی نہیں. جو مخفی ہو سکتا تھا کہ گھر کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا، تو ازواج مطہرات کی جماعت بنا دی. خیر یہ تو ایک مستقل ایک موضوع ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرہ زیادہ کیوں تھی، لیکن ایک بات تو یہ سامنے کھلی ہوئی ہے، ایک مضبوط جماعت ازواج مطہرات کی ایسی اللہ نے بنا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کے سارے معاملہ سامنے، تو دن کے بھی سامنے، رات کے بھی سامنے، گھر کے اندر کے بھی سامنے، باہر کے بھی سامنے، بالکل واش. یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجے کا عشق تھا، اس درجے کی محبت تھی، اس درجے کی آپ کے ساتھ وابستگی تھی کہ تحقیق کرتے تھے صحابیات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے، پوچھتی تھیں کہ رات کو آپ نے کیسے عمل کیا. یعنی وہ مخفی باتیں جو عام طور پر پوچھی نہیں جا سکتی وہ بھی پوچھی گئی جی. اب میاں بیوی کا ایسا کہ تعلق ہے جو بالکل مخفی ہے، اور حیا کا تقاضا بھی ایسا ہے، لیکن چونکہ امت کے سامنے وہ سنت بھی آنی تھی، اس لیے اس کو پوچھنے میں بھی کسی قسم کا آر محسوس نہیں کیا گیا اور بتایا گیا. راج متحرات نے بتایا, اس سے بڑھ کر بات کیا ہوتی. یہ تھی محبت, یہ تھا عشق. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابوں میں ملے گا. یعنی غسل کا طریقہ جو ہے, غسل جنابت کا, وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر کر کے دکھا دیا. ایک تو بتانا ہوتا ہے نا, عملی طور پر. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح غسل جنابت فرماتے تھے عملی طور پر. تو یہ تو تھی محبت صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کے اندر جو ہے, ٹھیک ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں اشعار پڑھتے تھے, لیکن کوئی ہر وقت کا مشغلہ تو نہیں تھا نا جی. کبھی کوئی متعین نہیں تھا دن, کوئی وقت متعین نہیں تھا, کوئی مہینہ متعین نہیں تھا, کبھی ہو گیا. لیکن اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو محبت کی, محبت کا اظہار کیا تھا, عملی طور پر ان اداؤں کو اپنا لینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اداؤں کو اپنا لینا. اصل تو یہ ہے, پھر جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا نا, کہ اصل چیز تو یہ ہے کہ جو صحابہ نے کیا, جس کام کو صحابہ نے نہیں کیا اس کو ہم ثواب سمجھنا اور اس کو ہم نے اپنے طور پر ترجیح دینا, تو عجیب سی بات ہے کہ وہ نہیں سمجھے ہم سمجھیں. یعنی خوشی کا اظہار اور محبت کا طریقہ صحابہ سے سیکھیں, جیسے خوشی منائی اور جیسے انہوں نے خوشی کا طریقہ اختیار کیا, جو محبت کا طریقہ اختیار کیا, اصل تو وہ ہے. اس کے عجیب واقعات ہیں, عجیب واقعات ہیں اس کے. یعنی ہم آج تصور بھی نہیں کر سکتے. پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر آپ کی مجلس پہ بیٹھ کر جو دل پر ایک کیفیت گزرتی تھی, وہ تو ان کے دل ہی جانتے ہیں نا, ہم کیا جانیں. یعنی اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ آپ کے قلب اثر سے وہ نور کی شعائیں سراج منیرہ فرمایا, روشن چراغ, تو چراغ کی شعائیں تو سب سے زیادہ کن کو مل رہی ہیں, جو قریب بیٹھے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو حاضر ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اثر سے جو نور کی شعائیں ان کے دل میں پڑتی تھیں اور ان کے دل اس کو محسوس فرماتے تھے, اور ایسا محسوس فرماتے تھے کہ مجلس سے ہٹنے کے بعد اگر اس میں تبدیلی آئی تو پریشان ہو جاتے تھے. جیسے حضرت ارض اللہ کا مشہور واقعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے گھر میں گئے اور بیوی بچوں سے کچھ گفتگو مشغول ہو گئے, تو ایک دم محسوس کیا کہ ہیں میرے دل کی بات وہ رہی نہیں. یعنی یہ احساس اتنا غالب ہو گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دل کی حالت عجیب تھی اور گھر آ کر وہ حالت تبدیلی آ گئی. تو پریشان ہو کر فوراً کیا, بے اختیار زبان سے نکلا, نا فاقہ حنزلہ, حنزلہ تو منافق ہو گئے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دل کی حالت کچھ اور ہے اور گھر آ کے تیری حالت کچھ اور ہو گئی, اور یہ جملہ کہتے ہوئے دوڑے. یعنی حضور کی خدمت میں حاضری کے لیے، اور یہ اب غلبہ ہے اس کیفیت کا، ہیں نافع کا حمد اللہ، نافع کا حمد اللہ، نافع کا حمد اللہ، نافع کا حمد اللہ کہتے ہوئے چلے آ رہے غلبے میں. حمد اللہ تو تو منافق ہو گئے. آگے مل گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ کیا کہہ رہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہو، وہ تو ایک دھن میں تھے نا، اپنے کو فکر میں تھے نا، ایک غلبے میں تھے نا، فکر سوار ہو گئی دماغ کے اوپر جو ہے نا. تو انہوں نے پوچھا بھی کیا ہو گیا، تو بتایا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر، مفہوم عرض کر رہا ہوں میں کہ حاضر ہوتے ہیں تو دل کے اندر یقین کی ایسی کیفیت ہوتی ہے، آخرت کی، جنت کی، جہنم کی، ساری بالکل جیسے دیکھ لی. اور گھر آئے اور بیوی بچوں گفتگو مشغول ہوئے تو وہ بات ختم ہو گئی، دل میں وہ بات ہی نہیں. یہ نفاق نہیں تو کیا ہے کہ حضور کی خدمت دل کی حالت اور گھر آ کے کچھ اور غفلت. تو سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ بھائی یہ حالت تو ہماری بھی ہوتی ہے، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، صحبت میں جو دل پر بیتتی ہے وہ اس سے ہٹ کر پھر وہ نہیں ہوتی. تو دونوں ہی حاضر ہو گئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں اور آ کے عرض کر دیا کہ یہ کیفیت ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ساعت کہ ہر وقت یہ حالت نہیں ہوگی، یہ تو کبھی کبھی ہوگی. اور پھر فرمایا جو حالت میری مجلس میں آپ کی دل کیا کہ ہر وقت رہنے لگے، فرشتے تم سے بستر کو مسافہ کریں، راستہ مسافہ کریں، لیکن یہ کبھی کبھی ہوگی. تو تسلی دے دی کہ یہ نہیں ہوگی، ہر وقت رہے گی، 100% وقت یہ نہیں ہوگی. لیکن بات تو یہ ہے کہ ان کو فکر کتنی لگی. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے عرض کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ ایک پریشانی سوار ہو گئی ہے. ایک عرض کر رہا ہوں، ایک فکر ایسی لاحق ہو گئی ہے کہ جب وہ شروع ہوتی ہے تو نیند اڑ جاتی. کون سی پریشانی، کون سی فکر لگ؟ عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، جب ہمارا دل چاہتا آ جاتے ہیں آپ کی زیارت سے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے، دل کو سرور مل جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے آپ کی صحبت میں، آپ کی موجودگی کے اندر. اور کبھی آپ کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے اور آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوتی ہیں تو آپ گھر کے اندر تشریف فرما ہوتی ہیں، تو اس احساس سے ہی کہ آپ تشریف فرما ہیں دل کو ایک ڈھارس مل جاتی ہے. آپ کی زیارت نہ بھی کر پائیں، آپ کی مشغولی کی وجہ سے، لیکن یہ احساس کہ آپ تشریف فرما ہیں گھر میں تو ہمارے دل کو کیا مل جاتا ہے؟ فکر غالب یہ ہو گئی ہے کہ آخر بہت تو برحق ہے نا، وہ تو آنی ہی ہے اور آپ کو بھی آئے گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں بھی آئے گی. پھر آپ چونکہ نبی ہیں اور نبیوں کے بھی سردار ہیں، سید الانبیاء ہیں، تو جنت کے اعلیٰ ترین مقام پر آپ پہنچ جائیں گے. کیوں جی، کوئی شک ہے اس میں؟ یعنی آپ کا رتبہ سب سے اعلیٰ، محبوب ترین ہستی، اللہ کے قریب ترین جو مقام ملے گا وہ آپ کو ملے گا، پھر ملے گا اس کے بعد باقی جو نبی ہوں گے، ایسے ہی ہے نا، اس کے بعد کہیں ہمیں بھی کسی کو مل جائے گا. لیکن آپ کا مقام تو اتنا اونچا ہوگا کہ ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہو سکتی. تو غم یہ کھایا جا رہا ہے، پریشانی یہ ہے، فکر یہ لگ گئی ہے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ وہاں آپ کا جب ہمیں دیدار نہیں ہوگا تو ہم پر کیا بیتے گی. آپ کے بغیر کیسے، یعنی یہیں حالت یہ ہے کہ ذرا ہم باہر جاتے ہیں تو ہم بے چین ہوتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، और आने के बाद ज़ियारत ना करे तो बिल्कुल यह कोई अंदर है, घर के अंदर है, मस्जिद नबी में क्या है, हुजरे मुबारक मस्जिद नबी साथ साथ ही है ना, तो क़ुर्बत का एहसास है। लेकिन वहाँ तो आपका दर्जा क्या होगा, आला तरीन, और हमारा क्या होगा उसके मुकाबले में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकूत फरमाया, फिर बशारत आ गई, फिर अल्लाह की तरफ से तसल्ली दे दी गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करने वाले हैं इकट्ठे होंगे। तो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला उनको बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि मोहब्बत तो है, हज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तो है, और मोहब्बत भी इस दर्जे की है कि जिसका आज हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो उस मोहब्बत के अपने अंदर उस एहसास से इत्मीनान हो गया कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो हज़ूर का हमें वहाँ पर साथ मिल जाएगा जन्नत। ये थी फिक्र, अल्लाह हमें भी ऐसी मोहब्बत नसीब फरमाए। तो ये मोहब्बत लफ्जी नहीं है, ये मोहब्बत जबानी नहीं है, ये मोहब्बत क्या है, अमली मोहब्बत है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी अदाएं महफूज हैं, यानी उन अदाओं को अपनाया, नकल नहीं किया सिर्फ। आज हम तक तो नकल पहुंची है ना, लेकिन ये नकल अमली तौर पर पहुंची है, यानी हजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने देखा और जैसे देखा वैसे अमल किया, ताबईन ने सहाबा को देखा और जैसा देखा उसको अमली तौर पर करके दिखाया, और तबा ताबईन ने ताबईन को देखा और जैसे देखा उस पर अमल करके दिखाया। तो अमली नमूना जो है वो मिलता चलाया, वो अमली नमूना अब तक भी पहुंच गए। तो असल तो मोहब्बत का तकाजा यही है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन अदाओं को अपनाया जाए जैसा कि है हमारे तक पहुंची, यानी हमारी हर मर्जी जो है वो उसके ताबे हो जाए, हमारे अंदर के अरमान, हमारी अंदर की चाहतें, हमारी अंदर की ख्वाहिशा सारी की सारी उसके ताबे हो जाए। यानी हम आज़ाद नहीं हैं, ना खुशी में ना गमी में, हमारी खुशी भी हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी के ताबे हो जाए, हमारा गम भी हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम के ताबे हो जाए। हम तो वो करें जो जैसे हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया या करने का फरमाया या जिसको सहाबा ने किया। जैसे कि मुफ्ती साहब ने फरमाया ना कि हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा ने कितना ज़माना गुजारा जी, लेकिन आपके सहाबा ने हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस किस्म का जो आजकल हो रहा है कभी उस ज़माने में नहीं पाया गया होगा, कि ऐसे जुलूस निकलें, कैसे पहाड़ियाँ बनाई जाएं, और फिर आप आपकी तारीफ के अंदर ऐसी मजलसें कायम की जाएं, फिर मुबालगे से मना भी फरमा दिया। ये मुबालगा जब होता है ना गुलू मोहब्बत में अकीदत के अंदर, फिर आदमी कहाँ कहाँ पहुँच जाता है। अभी दिसंबर गुजरा ना, 25 दिसंबर को पूरी दुनिया के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम का यौम विलादत मनाया जाता है। ये कहते हैं ना क्रिसमस किसको कहते हैं, यौम विलादत ही है ना, اس کا آغاز تو ایسے ہی ہوا ہوگا. ان کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کے اندر کچھ عبادات یا کچھ ایسی کچھ تعریف کی مجلسیں قائم کی ہوں گی. اب آج غور کر لو, نام تو وہی ہے کرسمس, کرائسٹ کہتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام کو نا, یعنی انہی کا دن. ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے دن میں آج دیکھ لو پوری دنیا کے اندر جتنے گناہ ہوتے ہیں کہ شمار نہیں ہوتے. اور دن ہے ولادت کا, اور کس کی ولادت کا؟ نبی کی ولادت. یہ غلو بڑھتا بڑھتا کہاں پہنچ گیا, محبت میں شروع ہوا ہے نا, آج بھی محبت میں اس کا نام نام تو ہی لیا جاتا ہے, لیکن اس خوشی کے اندر آ کے آپ کے سے باہر ہو گئے تھے. کیا خیال ہے ان کی تعلیمات ایسی نہیں ہوگی؟ کبھی نہیں ہوں. اسی لیے اگر حدود کے اندر رہیں گے تو بچے رہیں گے, وہ حد سے تجاوز کیا تو پھر کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس کا مفہوم ہے, میری قبر کو عید نہ بنانا. مفہوم ہے میری قبر کو اللہ کا شکر ہے عید نہیں بنی. وہاں کبھی ہوتا ہے جی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اطہر پر کبھی آپ کے ولادت کے دن میں کوئی خوشی کا اس قسم کے کچھ مجالس ہیں؟ کیونکہ آپ نے منع فرمایا تھا کہ عید نہ بنانا, بلکہ اتنا عرصہ ہم نے گزارا کبھی پتہ بھی نہیں چلا کہ دن آئے اور گئے تھے. دو عیدیں مسلمانوں کی, ایک عید الفطر رمضان کے اختتام پر, ایک عید الاضحیٰ قربانی. اور بڑے یہاں موجود ہیں کہ ہمارے بچپن میں ہمیشہ اس مہینے کو بارہ وفات کا مہینہ کہا جاتا تھا. بارہ کیونکہ بارہ ربیع الاول آپ کے وصال کا دن جو ہے یہ بالکل معروف ہے. لیکن آپ کا جیسے مفتی صاحب فرمایا جمعے سے پہلے کہ ولادت کا کی تاریخ جو ہے وہ مختلف ہی ہے. اس کی وجہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس وقت آپ کے مداح تو نہیں تھے نا, آپ کے عقیدت مند تو لوگ نہیں تھے نا. یعنی وہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر بھی آپ کی نشانیوں کا اظہار کیا, لیکن اس وقت جو فضا تھی اس میں کس کو یہ پتا تھا کہ یہ دن محفوظ رکھیں؟ اس لیے بہت سی روایات ہیں, پکا نہیں ہے کہ یہی ہے, اور نہ صحابہ نے اس کی فکر کی. یعنی جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پڑ گئی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت فرما لی اور اسلام کو قبول کر لیا اور آپ کی محبت حاصل ہو گئی, تو اس کے بعد زمانہ گزرا نا, 23 سال گزرے نا. ان 23 سالوں میں صحابہ نے اس کی فکر ہی نہیں کی کہ اس دن کی تحقیق کر کے اس کو مقرر کر کے اس دن میں کسی قسم کا کوئی اجتماع کرنے کہیں ساتھ جی. اگر اس کی کوئی اہمیت ہوتی, اس کی تحقیق کی, تو آپ اور صحابہ سے زیادہ کون ہوگا اس کی قدر کرنے والا؟ نہ صحابہ کے بعد تابعین نے کی, نہ تبع تابعین کی, کہیں بھی نہیں ملتی چیزیں. آج بھی یہی حال ہمارے حضرت والا غلام ربانی جو میرے مربی ہیں, شیخ جن کی تربیت حاصل ہوئی, ان کی بھی وصال کی تاریخ تو ہمیں معلوم کیونکہ ہمارے سامنے ہوا. اب ان کی پیدائش کی تاریخ کا کوئی پتہ ہی نہیں, مختلف, کیونکہ اس زمانے میں کہاں یا کسی کو کیا پتا تھا کہ پہاڑوں کے اندر یہ رہنے والا یہ بچہ جو آج, بلکہ ان کی جائے پیدائش تیلوس جگہ کہے گی. ہم الائی میں گئے ہوئے تھے تو ایسے خیال ہوا کسی نے کہ چلو تیلوس جی حضرت کی جائے ولادت ہے, اس علاقے میں ہم گئے, ان سے محبت والے تو بہت ملے, لیکن وہ جگہ کہ وہ گھر وہ محلہ مل گیا کہ یہ محلہ تھا, لیکن کیونکہ اس کے بعد وہاں سے گڑنگ چلے, گڑنگ سے پھر گڑنگ ککڑ سے چلے گئے ہجرت کرتے کرتے کرتے, تو معلوم ہی نہیں, نہ اس کی ضرورت. تو محبت کے اندر بھی آداب ہیں اور محبت کی بھی حدود ہیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو دل میں مسلمان کے ہونی ہی چاہیے. وہ مسلمان نہیں کہ جس کے دل میں حضور کی محبت نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن محبت کے آداب ہیں. محبت خود ہی آداب محبت سکھا دے گی، محبت خود ہی آداب محبت سکھا دے گی. جب محبت ہوتی ہے تو آداب پھر آ ہی جاتے ہیں. اب آپ خود سوچ لیں اس جلوس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے کیا محبت اس کا نام ہے؟ یہ پہاڑیاں بنتی ہیں، عورتوں مردوں کا جو اختلاط ہوتا ہے، کیا یہ دین ہے؟ یہ محبت ہے، ہمارے سامنے ہے. محبت تو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات ایسی محبوب ہو جائیں کہ اس کے بغیر رہ نہ سکے. یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عقیدہ ہمارا عقیدہ بن جائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عبادات ہماری عبادات بن جائیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق ہمارے اخلاق بن جائیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسے معاملات ہمارے معاملات بن جائیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسی معاشرت ہماری معاشرت بن جائے. یہ دین کے بڑے بڑے شعبے ہیں. یعنی عملی طور پر ہماری زندگی میں یہ ساری چیزیں آ جائیں، ہمارے عمل سے ظاہر ہو محبت، جیسے صحابہ نے کیا. بلکہ فرمایا جاتا تھا کہ قرآن دیکھنا، چلتا پھرتا قرآن تو صحابہ کو دیکھ لو. اللہ ہمیں بھی ایسی محبت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر بھی ایسی محبت پھوٹے، اندر سے ابھرے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع پر ڈالے. دعوی محبت نہ رہے صرف. اب دیکھیے، ایک شخص ہے، اس کے دو بیٹے ہیں. ایک تمثیل ہے سمجھنے کے لیے. اب باپ ہو گیا بیمار، وہ ایک بیٹے کو آواز دیتا ہے کہ بیٹا میرے لیے دوا لا دے. وہ کھڑے ہو کر جھوم جھوم کے باپ کی خوب تعریف کرتا ہے. کیوں جی؟ کھڑا ہو جاتا ہے، خوب تعریف کرتا ہے، اور بڑے لگا ہوا ہے، اور جاتا نہیں ہے. والد جی، اور دوسرے بیٹے کو آواز دی، اس نے آواز سنتے ہی لپکا، بات اس نے کچھ نہیں کی اور جا کے دوائی لا کر دے دی. اب بتاؤ اس کو باپ کو کس سے محبت ہوگی؟ تعریف کرنے والے سے، ماننے والے سے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو جان کر، ان کو اپنے دلوں میں سما کر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو ہم اختیار کریں. تو دل کے اندر ایک ایسی استعداد کا حاصل کرنا ہے، یہ جو تصوف ہے، یہ جو تصفیہ ہے دل کا، یہ نفس کا جو تزکیہ ہے، وہ یہ ہے کہ دل کے اندر جو منفی جذبات ہیں جو ابھرتے رہتے ہیں، جو نفس کے تقاضے اندر اندر چلتے رہتے ہیں، یہ منفی قوت جو ابھر کر ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے روک دیتی ہے، اس قوت پر غلبہ حاصل کرنا آ جائے، اس کو دبا کر سنت کے احیاء پر آ جائے. یہ منفی جذبات کو قابو کر کے، یعنی ہماری اندر کی ساری چاہتیں، ہمارے اندر کے سارے ارمان، ہمارے اندر کی ساری خواہشات اس دین کے تابع ہو جائیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئیں. ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں، ہماری اپنی کوئی چاہت نہیں، ہماری مرضی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے تابع ہو جائے. تو یہ قوت اپنے اندر میں حاصل کرنی ہے، جب نفسانیت مغلوب ہوتی ہے تو یہ قوت غالب آتی ہے، جب یہ قوت غالب آتی ہے تو شریعت مطہرہ پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو شریعت مطہرہ پر چلنے کے لیے اپنے اندر میں اس روحانی قوت کو بڑھانے کے لیے، اسی کے لیے مجالس ہیں، اللہ والوں سے تعلق اسی لیے ہے کہ دلوں کی صفائی حاصل کی جائے، اور دلوں کی صفائی کے لیے یہ اللہ کے ذکر کی کثرت اس لیے کرائی جاتی ہے کہ یہ منفی قوت مغلوب ہو جائے اور مثبت قوت جو ہے، پاکیزہ قوت جو ہے، یہ غالب ہو جائے۔ اور یہ کشتی نفس کے ساتھ ہر وقت کی ہے، یہ چلتی رہتی ہے اور یہ موت تک کے لیے۔ تو اس تزکیے کی محنت اور تصفیے کی محنت یہ موت تک کی ہے، چند دنوں کی نہیں ہے، چند مہینوں کی نہیں ہے، کسی خاص موسم کی نہیں ہے، ہر وقت کے اعتبار سے ہے۔ اللہ ہمیں اس کو بھی ایک کام سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اس کو بھی ضروری سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، جس طریقے سے بیماریوں کے غلبے میں انسان کو احساس ہو جاتا ہے اور بیماریوں کے ازالے کی فکر لگ جاتی ہے، اللہ کرے ان روحانی بیماریوں کے ازالے کی فکر بھی لگ جائے، جو اندر ہی اندر ہمیں روک دیتی ہیں، شریعت پر چلنے پر روک دیتی ہیں۔ نفس اندر ہی اندر غلبہ کر کے ہمیں بے بس کر دیتا ہے، اندر ہی اندر ہمیں شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیتا ہے، اندر ہی اندر ہمیں بے بس کر دیتا ہے، جی کیا کریں، اب زمانہ ہی ایسا آ گیا ہے، کیا کریں، آج کل فضائیں ایسی چل رہی ہیں کہ آج خالص دین پر چلنا مشکل ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک یہ دکھا رہے ہیں کہ اس زمانے میں، انہی فضاؤں میں، اسی مادیت کے غلبے کے اندر بھی اللہ کے بندے ایسے ہیں، نظر آئیں گے، جو چل کر دکھا رہے، تھوڑے ہیں لیکن ہیں، جو اس کو مقصود بنا کر محنت کر رہے، اللہ ان کے دلوں کے اندر ایسی استعداد ان کو عطا فرما رہے ہیں، اور یہی قیامت کے دن اللہ ہمارے سامنے لے آئیں گے، جب یہ کہا جائے گا کہ جی ماحول ایسا تھا اور فضا ایسی تھی اور مجبوری ایسی تھی، تو اس وقت اللہ پاک ان کو سامنے لے آئیں گے، دیکھو تمہارے زمانے کے بندے ہیں، اسی فضا میں، انہی مجبوریوں کے اندر، انہی دشواریوں کے اندر، انہی مشکلات کے اندر، انہی مادی فضاؤں کے اندر، جنہوں نے چل کے دکھا لیا۔ اللہ سے مانگے اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایسا بنا دے، ایسا صحت مند دل بن جائے، ایسا تندرست توانا دل بن جائے، جو ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی اللہ کی محبت سے معبور ہو، اللہ پاک کی معرفت سے معمور ہو، جو ہمیں ہر وقت اللہ کی ہر اطاعت پر شوق اور رغبت سے ابھارے، اللہ کی ہر نافرمانی سے ہمیں روک دے۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت دل میں گھر کر جائے جو ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر ڈال دے۔ اس کو سامنے رکھ کے ذکر کی مشق کر لیتے ہیں۔ یہ ذکر اسی لیے ہے کہ دل کے اندر وہ استعداد کا حاصل کرنا ہے کہ منفی جذبات کو قابو پا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع پر ہم آ جائیں گے۔ تو ہمارے ہاں چونکہ ذکر خفی کی، ذکر قلبی کی مشق ہے، یعنی دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا، جس کا مستقل حکم بھی ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، فرمایا جا رہا جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کر، یعنی دل میں عاجزی کے ساتھ، اور پکارے بغیر، یعنی چپکے چپکے، اور صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، غافلین میں سے نہ ہو۔ تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو، فذکرونی اذکرکم، اللہ ہی فرما رہے ہیں جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. جو جس دل میں اللہ کی یاد ہوگی، اللہ پاک کی توجہ ہوگی، رحمت کی نظر ہوگی، جب رحمت کی نظر ہوگی تو نورانیت دل میں آئے گی، دل سے ظلمت نکلے گی، دل کو روحانی غذا ملے گی، دل کو قوت ملے گی، دل میں پاکیزگی غلبہ کرے گی، دل میں سے پھر ظلمت نکلے گی اور ناپاک جذبات مضمحل ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے. وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، فرمارے رب کو اس کے نام کے ساتھ یاد کرو، تبتل کے ساتھ، یعنی بالکل تنہا خالی ہو کر. تو تنہائی کے اندر اس کی مشق کی جائے، دل کے اندر اللہ کے نام کے ساتھ تصور سے دل پر اللہ کا نام نقش کر لیں. فتبارک اسم ربک، رب کا یہ اسم جو ہے، یہ نام جو ہے، یہ بڑا مبارک نام ہے، اس میں برکت ہے، اس میں تبرک ہے، اس تبرک کو لینا ہے، اس کو دل پر نقش کر لیں، اس کی دل میں تکرار کریں تو دل میں تبرک آئے گا، دل کو برکت ملے گی. وہ برکت کیا ہوگی؟ کہ دل کا میلان اطاعت کی طرف بڑھتا چلا جائے گا، نافرمانیوں سے ہٹتا چلا جائے گا. یہ برکت والا نام تصور سے دل کے اندر نقش کر کے اس کی دل میں تکرار محبت کے ساتھ، اللہ 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 اللہ، یہ اتنی تکرار کی کریں، اس کی اتنی کریں، اتنی کریں کہ جس کا نام لے رہے، جس کو یاد کر رہے، جس کو پکار رہے، اس کا دھیان خیال جو ہے ہمیں ہر آن ہر گھڑی رہنے لگے، ہماری رگ رگ ریشے میں یہ خیال دھیان سما جائے، پھر تنہائیوں بھی اس سے، تنہائیوں میں بھی حیا آنے لگے گی، جو حرام کاموں سے ہمیں روک دے گی. تو تصور کی یہ مشق ہے، آنکھیں بند کرنے ایک وقتی ضرورت تھا کہ دھیان دل پر آ جائے، تو تصور کی آنکھ سے دل پر تصور کریں لفظ اللہ، خوشنما رنگ جو جس کو اچھا لگے، اور تصور کی زبان سے تکرار اللہ 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 اللہ، اور اللہ سے مانگے. اس سے جو مقصود ہے وہ دل میں پاکیزگی، دل میں قوت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر مشق کر لیں جی اس کی.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا هما الا فرجتا ولا حاجة هي لك رزقا الا قضيتها يا ارحم الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم واعف عنا وتكرم وتجاوز عما تعلم انك تعلم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم اللهم ان مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك نرجو عندنا من عملنا اللهم احسن عاقبتنا في امور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من الراشدين وجعلنا من الراشدين اللهم سلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا انصرنا على القوم الكافرين. اللهم نقي قلوبنا كما ينقى الثوب العريض من الدنس. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم انا قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل واهدنا الى سواء السبيل واهدنا الى سواء السبيل. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب الرحمين. کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا، اپنی رضا کا ذریعہ بنا، اپنے رنگ میں رنگنے کا ذریعہ بنا، اپنے ذکر کے طریقے کی حقیقت ہم پر کھول دی، اور اس سے جو مقصود ہے انتہائی طور پر اپنی ذات عطا فرما، اپنی ذات سے ملاقات کا شوق نصیب فرما، دینی حمیتیں دینی غیرتیں بیدار فرما، یا اللہ حضور سے کامل محبت اور ان کا اتباع نصیب فرما، یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، یا اللہ دینی مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دینی مرکزوں کی حفاظت فرما، علماء حقہ کی حفاظت فرما، مشائخ کی حفاظت فرما، یا اللہ خصوصاً ہمارے حضرت کی حفاظت فرما، صحت و درستی عطا فرما، دینی ترقیاں عطا فرما، یا اللہ درجات بلند فرما، فیض کو حضرت کے ہمارے عالم میں پھیلا، متعلقین معاذین خلفاء کو بھی کمال معرفت عطا، آسان طریقے سے ہم سب کو فیض حفظ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ قدردانی کی توفیق عطا فرما، ناقدری سے بچا، یا اللہ حضرت کے گھر والوں بہن بھائیوں کو رشتہ داروں کو دوست احباب کو سب کو دین اور دنیا کی بلائیاں اور اپنی کمال معرفت، یا اللہ ہمارے حضرت کی حفاظت، یا اللہ حاضرین مجلس کے دلوں میں جو نیک تمنائیں جائز آ جاتی ہیں قبول و منظور فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگا پھر مانگ آتا فرما، جو نہیں مانگنا چاہیے تھا مانگ لیا اسے قبول فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد و آلہ و صحابہ اجمعین.